على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات. سامعین گرامی قدر، ہماری کل کی گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی کہ جتنے بھی موجودات سے ہمارا روزمرہ کی زندگی میں واسطہ رہتا ہے، وہ چار کیٹیگریز میں تقسیم ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. اور ہم نے اپنی گفتگو کا لب لباب آخر مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی کے شب و روز صرف حیوانی تقاضے پورے کرنے میں گزرتے ہیں، یعنی ہم انسان ضرور ہیں، لیکن اگر ہم ایک جائزہ لیں ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کا، جو ہماری روزمرہ کی جد و جہد ہے، جو ہمارے مشغلے ہیں، جو ہمارا ہم و غم ہے، اگر ہم اس پہ ایک نظر ڈالیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم صرف نفس حیوانی کی تسکین کا سامان فراہم کر رہے ہیں. اگر آپ میں سے اکثر حضرات کل موجود تھے، مجھے اب اس گفتگو کے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو صبح سے شام تک 9 to 5 ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، یا آفٹر آورز میں بھی دوسرے جاب کی صورت میں، یا گھر میں آ کے جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ سب ہمارے حیوانی تقاضے ہیں، نفس حیوانی کے تقاضے ہیں. فکر ہمیں ہوتی ہے تو یا پیٹ کے بھرنے کی، یا اپنی حیوانی شہوت کی تسکین کی، یا اس کے علاوہ وہی جو ہم بال بچے اور اپنے گھر اور آشیانے کی فکر میں رہتے ہیں، جس کا گھر بنا نہیں ہے اس کو بنانے کی فکر ہے، جس کا بن گیا ہے اس کو اب سنوارنے کی ضرورت ہے، رینوویشن ہو رہی ہیں. اور ہم نے کل بیان کیا تھا کہ ہم ان میں سے کسی چیز کے بھی مخالف نہیں ہیں، اس کی وضاحت ہم نے پہلے ہی کر دی تھی کہ ہم نہ تشکیل خانوادہ کے مخالف ہیں کہ کوئی ہمیں یہ سمجھے کہ ہم لوگوں کو صوفی بنانا چاہتے ہیں کہ شادی مت کرو، ہم شادی کے مخالف نہیں بلکہ بڑے زبردست موافق ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے घरदारी का, चार दीवारी का, तो वो भी हमने कहा कि मिन सआदत मर ए सआदत दारे ही, इंसान की सआदत है कि उसका घर हो और अगर खुदा दे तो वो भी बड़ा हो, सआदत है, अच्छी बात है। और हम इसके मुखालिफ नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप घर मत बनाइए। तश्कील खानवादा, शादी, बच्चे, रोज़ रोजी, एक भरे, ये सारे तकाजे जो आमतौर पर हम करते हैं, ये सब जायज हैं, ये सब हमारी जरूरतें हैं, ये बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बुनियादी जरूरतें। लिहाजा उन जरूरतों की खातिर फिक्र करना, काम करना, इनको फराहम करना, इसमें कोई कवाहत नहीं है, बल्कि एहसास जिम्मेदारी है। और हम आपको गाफिल नहीं बनाना चाहते, हम आपको फिर वार में नहीं चलाना चाहते, आपको हम बस्ती से निकाल के जंगल की तरफ नहीं ले जाना चाहते, लेकिन कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि अजीजाने गिरानी, अगर हमारी जिंदगी के 24 घंटे सारे के सारे शबो रोज और हमारी सारी सलाहियतें और हमारी सारी एनर्जी सिर्फ यही कुछ फराहम करने के लिए सर्फ हो जाए, तो फिर हमारे और हयवान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये सारे काम तो हयवान भी करता है। हयवान का भी कोई ना कोई लाइफमेट है, हयवान के भी बच्चे हैं, वो अपना भी पेट भरता है, उनका भी पेट भरता, और उसने भी रहने के लिए आशियाना बना रखा है, रहने के लिए घोंसला है, बिल है, उसकी अपनी जरूरत के मुताबिक वो अच्छी जगह जिसमें वो रह रहा है। तो अगर हमने अपनी सारी जिंदगी, सारी तवानाइयां सिर्फ इन्हीं चंद चीजों में खर्च कर दी और इससे हम आगे ना बढ़े, तो फिर हम वही हैवानियत की मंजिल पे खड़े हो गए, हम उस हैवानियत से आगे ना बढ़े। तो हमने ये कहा था कि अब कल की मजलिस में हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि मकाम इंसानी क्या है। आज की मजलिस में हमें यह बयान करना कि हम जमात नहीं है, हम नबात नहीं है, और हम सिर्फ हयवान नहीं है, रिश्तेदारी हमारी सबसे जरूर है, हम कल बयान कर चुके, लेकिन हम बहरहाल इंसान हैं। हमारा मकाम क्या है, मकाम इंसानी क्या है, हमें अपने उस मकाम को मुतय्यन करना है। और अजीजा ने गिरामी, तारीख का यह अलिया है कि इंसान को हमेशा मुश्किल पेश आती रही अपना मकाम इंसानी मुतय्यन करते वक्त, तारीख यही है, इंसान हमेशा इफ़रात तफ़रीत का शिकार रहा है। नाज़िल बलागा में मौला मुत्तकियान का ये इरशाद है, ला तरल जाहिला इम्मा मुफ़रतन अव मुफ़रतन, कि जाहिल को हमेशा आप या इफ़रात में देखिएगा और या तफरीत में, जाहिल कभी ज्यादा एतदाल पे गामज़न नहीं हो सकता। एतदाल यह अलामत इल्म है, अगर कोई शख्स ज्यादा एतदाल पे गामज़न है, इसका मतलब यह है कि इल्मो हिकमत से बहरावर है, और जिसके यहाँ इल्मो हिकमत नहीं है वो या इफ़रात में है और या तफ़रीत में। ला तरल जाहिला इम्मा मुफ़रतन औ मुफ़रतन, या एक एक्सट्रीम पे या दूसरी एक्सट्रीम पे, और वो आप जानते हैं तारीख पे निगाह दौड़ाइए, जाते इंसान एक एक्सट्रीम पे जाता है जिसके माने ये है कि मज़ाहिरे फितरत से इतना मुतासर हो जाता है, मज़ाहिरे फितरत की चकाचौंध से इतना मुतासर हो जाता है कि अपने सिवा जिसको देखता है उसको अपना खालिक समझ लेता है और उसके सामने सजदा हो जाता है। یہ تصویر ہے تاریخ انسان کی, کسی بڑے پیپل کے یا بڑے کے درخت کو دیکھا تو اس کو اپنا دیوتا مان لیا اور اس کا پجاری بن بیٹھا, کسی بہت بڑے جانور کو دیکھا اس سے متاثر ہو گیا, گائے کی پوجا شروع ہو گئی, سانپ کی پوجا شروع ہو گئی, انواع و اقسام کے جانوروں کو اپنا خالق کو مالک کو دیوتا مان لیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھ گئی تو کسی نے چاند کو اپنا خدا مان لیا, کسی نے سورج کو اپنا خدا مان لیا, کسی نے ستارے کو اپنا خدا مان لیا. یہ ایک ایکسچینج ہے تاریخ انسانی کی. یعنی انسان جب احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے تو اتنا قائے مزلت میں گرتا ہے اور اتنا پست ہو جاتا ہے کہ ایک حیوان, ایک جانور, ایک درخت, ایک ستارے, ایک سیارے کو اپنا خدا مان لیتا اور اس کی پوجا شروع کر دیتا. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جب احساس برتری کا شکار ہوتا ہے تو یہی انسان کہ جو جانور کو اپنا خدا مانتا ہے انا رب کو مل آلہ کا دعوے دار ہو جاتا ہے, پھر اس کو اپنے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا, پھر فرعون بن جاتا ہے, پھر نمرود بن جاتا ہے, پھر خود خدا بن جاتا ہے. تاریخ انسانی ان دو ایکسٹریمز کے درمیان ہمیں نظر آتی ہے کہ یا تو پست مخلوقات کو اپنا خدا مانتا رہا اور یا پھر اگر ہمت ہوئی تو خود خدا بنتا رہا. لیکن عزیزان گرامی, مقام انسانی کیا ہے؟ انسان کیا ان جانوروں اور ان نباتات اور پتھروں کا پجاری بنتے رہ جائے یا یہ ہے کہ خود خدا بن جائے, خود دیوتا بن جائے؟ آئیے ہم خالق کائنات سے اور خالق انسان سے جس نے انسان کو خلق کیا ہے اس سے پوچھیں کہ مقام انسانی کیا ہے اور اس نے انسان کو کیا مقام عطا فرمایا. انسان کا مقام خدا بتائے گا جس نے انسان کو خلق کیا ہے, جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور وہ یہ کہہ کے بتاتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, فأحببت أن أعرف, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی پہچان کے لیے, میں نے اپنی تعریف اور تعارف کے لیے ایک آئینہ تمام نما بنانا چاہا, ایک ایسی مخلوق کہ جو میرا ریفلیکشن ہو اور میری ذات کا پرتو ہو, جو میری قدرت کاملہ کا شاہکار ہو, اور زمین کے اوپر جس کے سر پہ میں اپنی خلافت عربی کا تاج رکھ سکوں اور اپنا نمائندہ بنا سکوں. میں نے ساری مخلوق کو پہلے خلق کیا اس کی خدمت و اطاعت کے لیے اور پھر انسان کو خلق کیا اس لیے کہ اس انسان کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں. اور انسان کو خلق کرنے کے بعد میں نے انسان کو بتا دیا, اے انسان اس اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان اور اتنے روشن چاند اور سورج سے مرعوب نہ ہو جانا, یہ حجم میں تم سے بڑے ہیں لیکن ہیں سارے کے سارے تمہارے خدمت گزار. زمین ہو یا آسمان, چاند ہو یا سورج, ستارے ہو یا سیارے, پہاڑ ہو یا دریا, اے انسان میں نے یہ سب کے سب تمہارے لیے خلق کیے ہیں, اور ہاں یاد رکھو اس ساری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے مگر تم نے اپنے لیے خلق کیا ہے, ساری مخلوق کو تمہارے لیے خلق کیا لیکن تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سورہ الواریات. ہم نے جن و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری بندگی کریں, ہماری بندگی کریں. تو عزیزان گرامی, اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو خدا کے لیے ایک آئینہ تمام نما بنے اور خدا کے تعارف کا باعث بنے. خدا تو کسی کو نظر آ نہیں سکتا, لوگ اس مخلوق کو دیکھیں اور خدا کا تعارف حاصل کریں. خدا نہیں چاہتا کہ اپنا تعارف پہاڑوں سے کروائے, خدا نہیں چاہتا کہ اپنا تعارف سمندروں اور دریاؤں سے کروائے, خدا نہیں چاہتا کہ وہ اپنا تعارف چاند اور سورج کے ذریعے سے کروائے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعارف انسان کے ذریعے سے ہو, انسان کے ذریعے سے ہو. میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہارے ذریعے سے میرا تعارف ہو. یعنی کیسے؟ تمہارے ذریعے سے میرا تعارف, یعنی میری صفات کا مظہر, میری صفات کا مظہر اور میری صفات کا پرتاؤ تمہیں بننا ہوگا. یہ وہی چیز ہے جسے حدیث میں کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ, اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ. یعنی میں رحمان و رحیم ہوں تو میری رحمت کا مظہر تم بنو, میری رحمت و رافت کا مظہر تم بنو. عزیزان گرامی, وہ حیوان اور ہمارا امتیاز یہ بھی ہے کہ حیوان صرف اپنے لیے جیتا ہے, حیوان اپنے لیے جیتا ہے لیکن انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے, کیونکہ خدا کا مظہر ہے, خدا کے صفات کا مظہر ہے. خدا دوسروں کو پرووائڈ کرتا ہے, خدا رازق ہے, خدا دوسروں کو پرووائڈ کرتا ہے. تو تم اس خدا کے بندے ہو تو خدا کہتا ہے میں رحمان و رحیم ہوں, تو تم انسان ہو کہ میری رحمت و رافت کا مظہر بنو. اور میں غفار ہوں, میں ستار ہوں, تو اس افو درگزر کے مالک تم انسان بھی بنو. عزیزان گرامی, ہی جو قرآن مجید میں جگہ جگہ سے خداوند متعال کے اسماء حسنا کا ذکر ہے اور صفات کا ذکر ہے, جس میں خاص طور پہ میں عام طور پہ یہی کہا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو سرنامہ قرار دے دیا ہر سورے کا, ہر سورے کے ابتدا میں بسم اللہ. وہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان جب اتنا رحمت و رحمان و رحیم کا تذکرہ اور رحمت کا تذکرہ کرے گا تو اس کے دل کے اندر بھی رحمت و رافت پیدا ہوگی. 114 مرتبہ جب الرحمن الرحیم پڑھے گا اور ہر سورے کی ابتدا رحمت و خداوندی سے ہوتی ہے, کہ یہ انسان جو کہتا ہے کہ میں غصے کا بہت فلاں ہوں اور معافی کا لفظ میری لغت میں اور میری ڈکشنری میں نہیں ہے, جب بگڑتا ہے تو یہی فخر کرتا ہے اپنی حیوانیت سے کہ معافی کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے, لیکن جب الرحمن الرحیم پڑھے گا, جب غفار اور غفور پڑھے گا, جب ستار کا نام پڑھے گا, تواب کا نام پڑھے گا, خداوند متعال نے جان بوجھ کے جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں اپنے ان صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے کہ تم میرے آئینہ تمام نماں بنو, میری صفتیں یہ ہے اور ان کا اظہار تمہارے ذریعے سے ہونا چاہیے, ریفلیکشن تمہارے اندر ہونا ہے, میں چاہتا ہوں تمہارے ذریعے سے پہچانا جاؤں. تو عزیزان گرامی, خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان رحمت و رافت کا پیکر ہو, اصل درگزر کا مرقع ہو. انسان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے, دوسروں کے لیے اپنے شب و روز صرف کرے, جتنا وقت اسے ملے, جہاں پہ وہ اپنی فکر کرتا اور کرنی چاہیے, جہاں پہ اپنی بیوی اور بچوں کی فکر کرتا ہے جو اسے کرنی چاہیے. لیکن اگر صرف یہیں تک رہے گا تو مقام حیوانی تک رہے گا. اگر آپ کی کمائی صرف اپنے لیے ہے, اگر آپ کا کام صرف اپنے لیے ہے, اگر آپ کی فکر مندی صرف اپنے لیے ہے, اگر آپ کی ہمدردی صرف اپنے لیے ہے, تو پھر آپ ابھی مقام حیوانی پہ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ساتھ اپنے خاندان والوں کو بھی شامل کر لیں, اگر آپ اپنے ساتھ اپنے محلے والوں کو بھی شامل کر لیں, اگر آپ اپنے ساتھ اپنی کمیونٹی والوں کو بھی شامل کر لیں, اگر آپ اپنے ساتھ دوسری انسانیت کو بھی شامل کر لیں, تو یہ ہے وہ مقام کہ جس کی خاطر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے. صلوات بھیجیے بابا جی. بنا عزیزان گرامی, انسانیت کی منزل حیوانیت سے آگے, لیکن مشکل یہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کبھی بھی انسانیت کا صحیح تصور بیٹھ نہ سکا. ہم افراط اور تفریق کا شکار رہے, ہم نے اور ہمارا ادب, ہمارا لٹریچر, ہمارے افسانے, ہمارے ناول اور ہماری شاعری اس پہ گواہ ہے کہ ہم کبھی انسان کو من حیثل انسان سمجھ نہ سکے. انسان کی تعریف بھی کرنا چاہیں تو یا اسے جانور بنا کے اور یا اسے فرشتہ بنا کے, یعنی یا اس کی تعریف کریں گے اس کی بہادری کی, تو یہ کہتے کہ جناب فلا آدمی وہ تو جناب شیر ہے, شیر ہے, یعنی اس کو اچھے بھلے انسان کو جانور بنا دیجیے, شیر ہے. اور اگر کوئی نیک آدمی ہے تو وہ انسان کہاں, وہ تو جناب فرشتہ ہے, اپنی طرف سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ انسان جو مسجد ملائکہ ہے, وہ انسان جو فرشتے سے افضل ہے, اس کی ترقی یہ ہو رہی ہے کہ انسان کو فرشتہ بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے شاعر اور ادیب اس کا حسن بیان ہو رہا ہے, اس کی خوبی بیان ہو رہی ہے. یعنی انسان ہمیں بطور انسان نظر نہیں آتا ہے, انسان کو یا تو جانور بنائے گئے, یہ ظاہر کر کے کہ بھلا اور چال بھی ہے تو ہرن بھی ہے, چال بھی ہے اگر اس کی تو وہ ہرن بھی ہے. تو آپ شاعری کو پڑھیے, لٹریچر کو پڑھیے, افسانے اور ناول کو پڑھیے اور بہادری کے قصے پڑھیے, تو حضرت انسان کی جو فضیلت بیان ہوتی ہے, یا اسے پتھر بنائیں گے فلاں انسان وہ تو جناب ہیرا ہے, ہیرا ہیرا کیا ہوتا ہے, پتھر ہی ہوتا ہے. یعنی قیمتی انسان جو ہے ہمیں انسان کے طور پہ قیمتی نظر نہیں آتا ہے, قیمتی انسان انسان نہیں ہے, ہیرا ہے. اور یہ خالص سونا ہے, خالص سونا ہے, یا سونا ہے, یا چاندی ہے, یا ہیرا ہے. اور خوبصورتی کے تذکرے جیسا کہ میں نے کہا, اور جتنی تفصیلات ہیں ان کو ملاحظہ فرمائیے تو وہ سب استعارے وہ سب جانوروں سے لیے گئے ہیں. تو عزیزان گرامی, اور پھر ادھر دوسری طرف یہ ہے کہ یا اس کو ہیر بنا دیا یا پری بنا دیا, یعنی اس کی انسانی حیثیت میں ہمیں اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی, انسانی حیثیت سے ہمیں اس کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی. اگر اس کے اندر کوئی خوبی ثابت کرنا ہے تو اسے انسانیت سے باہر نکالنا پڑتا, یا اس کو پتھر بنائے, یا اس کو جانور بنائے, یا اس کو ہیر بنائے, یا اس کو پری بنائے, اور یا اس کو فرشتہ بنائے. جبکہ یہ ساری وہ مخلوقات ہیں کہ جو قدر و منزلت میں انسان سے کم تر ہے اور پائن تر ہے. شراب پڑھ لیجیے ان کے بارے میں. ہمارا اندازہ تعریف یہی ہے نا, ہمارا لٹریچر تو یہی کہتا ہے, شاعری تو ہماری یہی کہتی ہے, ادب ہمارا یہی کہتا ہے. یہ چیزیں ہمارا ادب کسی قوم کا کلچر جو ہے اس کا ترجمان ہوتا ہے, رماز ہوتا ہے اس کا, کسی قوم کی ویلیوز اس کا کلچر اس کے شعر میں نظر آتا ہے, اس کے محاوروں میں نظر آتا ہے, اس کی تمثیلات میں نظر آتا ہے, اس کے اشتہاروں میں نظر آتا ہے. اس سے آپ کو کسی کی ویلیوز کسی کے معتقدات اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی, ہم ایک مشکل میں گرفتار ہیں. وہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہویت کا مسئلہ ہے, یعنی ہم بحثیت انسان کے اپنی کوئی واضح شناخت نہیں رکھتے. ہم اتنے گم ہیں اپنے اسی حیوانی سرکل کے اندر کہ ہم یا تو لے دے کے جا کے وہیں جماعت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, جماعت سے نکلے تو لباس, لباس سے نکلے تو حیوان, اور بڑی ترقی کر لی تو فرشتے تک پہنچ گئے. لیکن انسان درمیان میں یہ منزل جو ہے غائب ہو جاتی. لیکن آئیے میں آپ کو دکھاؤں. لوگ کہتے ہو کہ نہیں, اب مانا کریں کہ آخر تعریف کرنی ہے انسان کی, اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. انسان کی جب کسی کی ہم تعریف کرنا چاہیں, اس کا حسن و خوبی بیان کرنا چاہیں, اس کی اچھائی اور بھلائی بیان کرنا چاہیں, تو ظاہر ہے ہمیں کچھ محاوروں کی ضرورت ہے, کچھ اشتہاروں کی ضرورت ہے, تو آخر یہی تو ہے. لیکن آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ انسان کی تعریف من حیث الانسان کیسے کی گئی ہے. انسان کی تعریف من حیث الانسان, 40 دن تک لشکر اسلامی خیبر کو فتح کرنے کی کوشش میں ہے, اور خیبر ہے کہ فتح ہو نہیں رہا. اب مجھے پورا غزوہ خیبر نہیں پڑھنا ہے, میں ایک اشارہ اپنا جو محلے شاہد ہے اس کی طرف لانا چاہتا ہوں. اب پیغمبر خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا. اب پیغمبر کو چاہیے نا یہاں پہ وہی محاورے استعمال کریں جو ہم کرتے ہیں. اب کل میں علم کس کو دوں گا, تو آئیے اب پیغمبر بھی تو وہی عربی زبان بولتے تھے نا, وہی انسانی محاورے تعارف کے لیے پیغمبر بھی استعمال کریں. مگر پیغمبر کل کے اس بہادر کا تعارف کس انداز میں کروا رہا ہے, یا رایتا غدن, میں کل کے دن یہ رایت یہ علم کس کو دوں گا, رجولن میں کل کے دن یہ علم ایک مرد کے ہاتھ میں دوں گا, ایک مرد کے ہاتھ میں دوں گا. تو پیغمبر کی نظر میں علی کی فضیلت مردانگی کی صورت میں زیادہ ہے. پیغمبر چاہتے تو فرشتہ بھی کہہ سکتے تھے, پیغمبر چاہتے تو شیر بھی کہہ سکتے تھے, مگر پیغمبر کہتے ہیں رجلن. اور اس کے بعد یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ, یہ وہ انسان ہوگا, وہ مرد ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہ لفظ کہہ کے پیغمبر نے تعارف کروا دیا. تعارف وہ ہوتا ہے, ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے جو جامع اور معنی ہو. مثلا جامع اور معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی انسان ٹارگیٹ ہو جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ میں سے کوئی مخصوص آدمی میرے پیشے نظر ہو, میں کسی سے کہوں کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ, اور اگر میں کہہ دوں اسے کہ جاؤ وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے عینک لگا رکھی ہے ان کو بلا لاؤ, اور میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہوں جاؤ صاحب اندر بیٹھے ہیں عینک لگا کے چشمہ لگا کے ان کو بلا کے لاؤ, اب وہ اندر آ کے دیکھتا ہے, ہر طرح جب دیکھتا ہے بنا تو وہ کہے گا حضور آپ نے جو مجھے ڈائریکشن دی ہے یہ جامع و معنی نہیں ہے. اور اگر ہم نے کہا کہ حضور جائیے اندر اور جا کے وہ صاحب ایک ٹوپی لگا کے بیٹھے ہیں, تو ٹوپی لگا کے بیٹھی ہے وہ اندر آئے اور دیکھا یہاں تو اب یہ جامع و معنی نہیں ہے. تو حضور جب کسی کے سلسلے میں ایسا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے منطق میں کہ وہ ڈیفینیشن جانے بھی ہو اور مانے بھی ہو, یعنی صرف وہی انسان اس ڈیفینیشن کے ماتحت آتا ہو اور کوئی دوسرا نہیں آتا ہو. اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر کرار ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, تو ماننا پڑے گا کہ یہ وہ صفات ہے کہ جو اس لشکر کے اندر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے اندر پائے جاتے تھے اور کسی میں نہیں پائے جاتا. رجلا کرارا غیر فرار يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. متعارف نہیں, انسانی انداز سے انسان کہہ کے رجلا. اور ایک اور موقع پہ تعارف, اور یہ تعارف ہوتا ہے الفاظ کیا ہے, یہاں پہ جنگے بدر ہے اور یہاں پہ کسی نے ایسی اچھی تلوار چلائی ہے اور کسی نے اتنا اچھا جہاد کیا ہے, اتنا اچھا جہاد کہ جس میں اب ہاتھ سے غیبی خدا کی طرف سے آ کے کسی کا تعارف کروا رہا ہے, تعریف کر رہا ہے, کسی کی بہادری اور مردانگی کا تذکرہ ہے اور اس کی تلوار کا تذکرہ ہے, تو یہاں پہ بھی چاہیے تھا نا وہی محاورے استعمال ہوں جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں. لیکن کہا تو کیا کہا, لا فتح, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, تو فتح کا لفظ استعمال ہوا. اور فتح کہتے ہیں جوان مرد کو, جوان مرد کو, تو یہاں پہ تعارف کر کے بتا دیا کہ دیکھو تعریف کا صحیح انداز یہ ہے, ہم علی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں, علی کی مردانگی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں, علی کو شاہ مردان کہتے, علی کو شاہ مردان کہتے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی کو دائرہ انسانیت اور دائرہ مردانگی سے نہیں نکالا. اور پھر ایک منزل وہ آتی ہے جب تعارف خود خدا کروا رہا ہے, جہاں پہ تعارفات یہ صفات کے ساتھ ہیں, لیکن ایک منزل ایسی آتی ہے انسان کی بازو کا کہ جب ہم کسی کا تعارف کرواتے ہیں اس کی صفات اور یہ تعبیریں یہ تمثیلیں یہ سب جواب دے جاتی. اس کی مثال مرحوم ڈاکٹر شریعتی کی وہ تقریر اور کتاب ہے کہ اس میں چاہ رہے تھے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تعارف کروائیں, اور تعارف کرواتے 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 پہلے تعبیروں کا سہارا لیا, تمثیلوں کا سہارا لیا, چاہا کہ فاطمہ کو کسی تعبیر و تمثیل کے ساتھ بیان کریں، کسی نسبت اور اضافت کے ساتھ بیان کریں، لیکن شریعتی بیان کرتے 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 جناب سیدہ کی عظمت سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، ایک منزل سے پہنچ کے کہ محسوس کیا کہ اب اگر فاطمہ کی فضیلت میں کسی اضافت اور نسبت کے ساتھ بیان کرتا ہوں تو یہ ساحت مقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں گستاخی ہوگی۔ آگے بڑھ کے کہا کہ میں چاہتا تھا میں کہوں فاطمہ بنت محمد ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت محمد ہیں مگر فاطمہ اور بھی بہت کچھ ہیں۔ فاطمہ کی پوری شخصیت بیان نہ ہوتی۔ میں نے چاہا کہ میں کہوں فاطمہ وہ خاتون ہیں کہ جو علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے، یقیناً ہے، مگر عظمت فاطمہ کا احاطہ نہ ہو سکتا۔ میں نے چاہا کہ میں کہوں فاطمہ حسن و حسین کی ماں ہے، یہ تقریر کے الفاظ ہیں ڈاکٹر شریعتی کے، مگر میں نے دیکھا عظمت فاطمہ محدود ہو کے رہ جائے گی۔ صرف ایک گوشہ فاطمہ زہرا کا ان کی زندگی کا سامنے آئے گا اور باقی گوشے تو فائنلی شریعتی اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے عظمت فاطمہ کے اظہار کا، کہ میں یہ کہہ دوں کہ بس فاطمہ فاطمہ ہے۔ اور اسی کے اوپر ان کی کتاب ہے فاطمہ فاطمہ است، فاطمہ فاطمہ است، فاطمہ بنت محمد ہے، زوجہ علی ہے، مادر حسنین ہے، لیکن اگر میں ان نسبتوں اور اضافتوں کے ساتھ میں تعارف کرواؤں تو فاطمہ کی شخصیت کی ہماگیری اور جامعیت وہ ان اضافتوں میں محدود ہو کے رہ جائے گی۔ لہذا یہاں پہ صرف نام لینا پڑا اور کہا فاطمہ فاطمہ ہے، جو فاطمہ کو پہچاننا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹلی فاطمہ کو پہچانے، فاطمہ کو پہچانے۔ تو اب یہ ایک انداز ہے تعارف کا۔ میں کہتا ہوں شریعتی نے بھی کہتے ہیں کہ ان کو یہ خیال آیا ہے، لیکن شریعتی نے یہ الہام لیا ہے ایک اور جگہ سے۔ یہ تعارف کا انداز شریعتی کا اپنا نہیں ہے، اور یہ ایک اور جگہ سے آیا ہے، اور یہ وہ منزل اور بدلے قدسی ہے کہ جس میں فاطمہ ہے، جس میں محمد مصطفیٰ ہے، جس میں علی مرتضیٰ ہے، جس میں حسن و حسین ہے، اور فرشتے بڑھ کے آگے خدا سے پوچھتے ہیں، جبریل پوچھتا ہے اے میرے خدا اس چادر کے نیچے کون ہے، من ہوں پتھر کے ساتھ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا تعارف کروا رہا ہے۔ خدا تعبیریں استعمال کر سکتا تھا، تمثیلیں استعمال کر سکتا تھا، اور صاف بیان کر سکتا تھا، صفات بیان کر سکتا تھا، مگر خدا نے ان میں سے کسی چیز کا استعمال نہیں کہا۔ کہا تو کیا کہا، ہم فاطمہ سے وہ ابوہا وہ والہا وہ بنوہا، اس منزل سے ہے فاطمہ کہ اب کسی صفت و تمثیل و تعبیر کی ضرورت ہی نہیں، صرف نام فاطمہ کافی، کوئی حور پری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں، بس فاطمہ، یہ عظمت ہے انسان کی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں پہ تو برعکس ہو گیا ہے، یعنی شریعتی تو یہ کہنا چاہتے تھے نا کہ فاطمہ بنت محمد ہیں، شریعتی تو یہ کہنا چاہتے تھے نا فاطمہ زوجہ علی ہے فاطمہ مادر اس انداز سے تعارف یعنی ان ذوات مقدسات سے فاطمہ کا تعارف کروانا چاہتے تھے مگر خدا کیا کر رہا ہے خدا ان ذوات مقدسہ کا تعارف فاطمہ زہرا کے ذریعے سے کروا رہا ہے ان ذوات مقدسہ کا تعارف فاطمہ زہرا سے کروا رہا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا وبعلہا وبنوہا عزیزان گرامی آپ معزز لوگ ہیں اور جانتے ہیں کہ تعارف ہمیشہ مردوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے جب چار پانچ چھ آدمی خاندان کے موجود ہیں تو تعارف مرد کے ذریعے خاندان کے بڑے کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے یہ صاحب فلاں ہیں اور یہ ان کے بیٹے یہ ان کے داماد یہ ان کے انداز یہ مگر خدا یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے یہ فاطمہ ہیں فاطمہ کے باپ ہیں فاطمہ کے شوہر ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں تو یہ انداز تعارف یقین ہے یہ حکیم خدا اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ جانتا تھا کہ تاریخ اسلام میں بڑی بڑی تحریفیں ہونے والی ہیں بڑی بڑی تحریفیں ہونے والی ہیں یہ کل کلا اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ چادر کے نیچے ایک محمد ہے اور محمد کی بیٹی ہے اور محمد کے داماد ہے اور محمد کے نواسے ہیں اگر تعارف یہ ہوتا کہ محمد ہے محمد کی بیٹی ہے محمد کے داماد ہے اور محمد کے نواسے ہیں تو جانے کتنی بیٹیاں کتنے داماد کتنے نواسے چادر کے نیچے لے کر لے جاتے اور اگر یہ ہوتا تو انداز بدل جاتا لیکن خدا نے اس انداز سے تعارف کروا کے قیامت تک حدیث قصاص اور تحریف سے محفوظ کر دیا قیامت تک حدیث قصاص کو محفوظ کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ تعارف جب کسی کا کرواؤ تو ان سارے جہات و جوانب کو دیکھ کے کرواؤ اسی چادر کے حوالے سے بات ہو چلی تو میں کہوں ہمارے یہاں پاکستان میں ناطے اور قوالیاں بہت ہوتی ہیں اور بڑے روز بروز عروج پہ ہیں اور وہاں پہ چادر کی بجائے تذکرہ زیادہ تر کملی کا ہوتا ہے کملی والا اور چادر کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چادر اور کملی ایک ہی ہے کیا فرق پڑتا ہے چادر کہیں یا کملی کہیں حضور چادر اور کملی یہ چادر سے کملی کی طرف جو لایا جا رہا ہے ایک سازش ہے یہ اور سازش یہ ہے کہ کملی کے نیچے ہمیشہ ایک کملی ابا کا نام ہے اور چادر کے نیچے چادر کے ساتھ ہے تو وہاں پہ جو کملی کہا جاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ صرف ایک شخص کا ذکر ہے جو کملی کے نیچے ہے اور وہی جلسے والا رسول ہے لیکن چادر کہیں گے تو پھر پورے اہل کسان کا ذکر کرنا پڑے گا
اگر چادر کہیں گے تو پھر چادر کے نیچے جو تھے ان کا بھی ذکر کرنا پڑے گا لیکن عزیزان گرامی یہ تعارف کے انداز میں تو انسان کا تعارف اس انداز سے کروائیے کہ انسان انسان رہے انسان کو حیوان کی منزل پہ مت لائیے انسان کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کیا ہے انسان عبد خدا ہے عبد خدا ہے عبد خدا اور آئیے انسان اپنا تعارف عبد خدا کر کے کیسے کہہ رہا ہے ایک سورہ الزاریات میں تو شاید خود خدا نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے انسان اور جن کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے اور ایک انسان ہمیں ایسا نظر آتا ہے جو اپنا تعارف کروا رہا ہے اور اپنے کچھ فخر اور اعزاز کی بات کر رہا ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام الہی
کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. میرے الہ میرے پروردگار میں علی ابن ابی طالب کے لیے فخر و اعزاز کی بات, کفا بی عزن میرے لیے یہ سرمایہ عزت ہے کہ ان اکون لکا عبدا کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی ابن ابی طالب اپنا تعارف بندگی کے ساتھ کروا رہے ہیں, اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ قریشی ہوں, اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ ہاشمی ہوں, اس بات پہ فخر نہیں ہے ابو طالب کا بیٹا ہوں, اس بات پہ فخر نہیں ہے عبد المطلب کا پوتا ہوں, اس بات پہ فخر نہیں ہے محمد عربی کا بھائی یا داماد ہوں. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جن پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم لکھنؤ کے ہیں یا دہلی کے ہیں یا لاہور کے ہیں یا کراچی کے ہیں. عام طور پہ یہی تمغے ہوتے ہیں, ہم ملک ہیں, راجہ ہیں, مہاراجہ ہیں, سردار ہیں, سید ہیں, رانا ہیں, یہی عام طور پہ فخر و مباحث کی باتیں ہوتی ہیں. اپنا اپنا قبرستان ساتھ لیے پھرتے ہیں پرواز دہلی آواز والا لیکن کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا میں میرے لیے عزت افزائی اس بات میں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرن اور اگر علی فخر کرنا چاہے کسی بات سے تو وہ یہ ہے ان تکون لی ربا کہ میرا رب تو ہے, میرا رب تو ہے, چونکہ تو میرا رب ہے اس پہ جتنا فخر کروں اتنا کم ہے. لیکن تقاضۂ بندگی کیا ہے وہ اگلے جملے میں آ رہا ہے. اب علی دعا کر رہے ہیں, اب علی دعا کر رہے ہیں آخر میں یہ کہنے کے بعد کہ کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو علی کرتے ہیں اور وہ دعا کیا ہے, انت کما احب فاجعلنی کما تحب, تو بالکل ویسے پروردگار ہے جیسا میں چاہتا ہوں, اب تو بھی مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا. اس میں تو سلوات پڑھی گی تو بالکل ویسا پروردگار ہے جیسا میں چاہتا ہوں, اب تو بھی مجھے بالکل ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. انت کما احب فاجعلنی کما احب. تو عزیزان گرامی سب سے بڑا اعزاز یہ سردار ہونا اور ملک ہونا اور مرزا ہونا اور سید ہونا اور خان ہونا اور خانزادہ ہونا اور نوابزادہ ہونا یہ نہیں ہے, سب سے بڑا اعزاز عبد خدا ہونا ہے, عبد خدا ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ پیدا ہوئے اور عیسیٰ کی ماں پہ تہمتیں لگنا شروع ہوئی اور کہا گیا کہ تو عیسیٰ نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا کہ میں کون ہوں, اپنا تعارف کیا کروایا, اللہ کا بندہ ہوں, میں عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. لیکن خود کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ کہا نا میں اللہ کا بندہ. اور ایک منزل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود اللہ کا بندہ کہے, اور ایک منزل یہ آ جائے کہ اللہ کسی کو خود اپنا بندہ کہے. ہمارے ہاں لٹریچر میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ مجنو اگر یہ کہے کہ مجھے لیلا سے محبت ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیلا اگر کہے کہ ہاں اس مجنو کو مجھ سے محبت ہے تو بات تب ہے. اب یہ ہے کہ خود اپنے بقول تو میں بھی کہوں آپ بھی کہیں عبداللہ. لیکن آئیے دیکھیں اگر کسی کو خدا کہے اپنا بندہ اور وہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ ہے جو خود اپنے آپ کو عبداللہ کہہ رہے ہیں. اور وہاں سورہ فرقان ہے جہاں پہ خدا کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, کہ مبارک ہے وہ ذات جس نے اپنی اس کتاب فرقان کو نازل کیا کس کے اوپر؟ علی عبده اپنے آپ کے اوپر, اپنے عبد کے اوپر. یعنی محمد مصطفیٰ کا تعارف یہ کہتے نہیں, پیغمبر کا تعارف ہو رہا ہے. پیغمبر کو بھی تو لقب دے دیتے, بہت بڑے بڑے لقب ہیں, لیکن جب خصوصیت سے بات آئی تو وہاں پہ سب سے بڑا لقب جو سجائی دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, جس کو عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیج رہا ہے اس کو اپنا عبد کہہ رہا ہے. اور یہی نہیں, اس عبد کو جب اتنی بلندی میں لے جانا چاہا تو جتنی بلندی پہ کوئی نہیں گیا, آدم سے لے کے قیامت تک کوئی نہیں گیا, جب اتنی سرفرازی اور بلندی پہ بھی لے کے گیا اس موقع پہ بھی یہی کہا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صلوات بھیجی بابا جی. یعنی معراج پہ پہنچ گئے حضور, لیکن معراج پہ بھی گئے تو عبد خدا بن کے گئے, عبد بن کے, عبد خدا. عزیزان گرامی, بہت بڑی منزل ہے عبدیت کی. آئیے ہم اپنے آپ کو عبد بنائیں, اپنے آپ کو غلام بنائیں, اپنے آپ کو عبد خدا بنائیں. کہ عبدیت یہ وہ منزل ہے جس پہ محمد مصطفیٰ پائے گئے. یہی وجہ ہے ہر روز آپ نماز میں تشہد میں جب صلوات بھیجتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ عبدہ ورسولہ. عبدیت پہلے ہے اور رسالت بعد میں ہے. بڑا اعزاز عبدیت ہے, نہ کہ رسالت ہے. صلوات بھیجو بابا جی. اور انسان, جب انسان, وہ نفس جس کا ہم نے ذکر کیا, نفس جمادی ہے, نفس نباتی ہے, نفس حیوانی ہے, نفس انسانی ہے, پھر نفس انسانی میں سٹیجز ہیں, نفس امارہ ہے, پھر نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ ہے, نفس لوامہ کے بعد آ کے کیا ہے وہ منزل کہ جس پہ انسان عروج پہ پہنچ جاتا ہے, نفس مطمئنہ بن کے. اور نفس مطمئنہ کے بعد ایک منزل ہے جس کا نام ہے نفس راضیہ, اور نفس راضیہ کے بعد ایک منزل ہے جس کا نام ہے نفس مرضیہ. انسان نفس امارہ سے منزل سے سفر شروع کرتا ہے حیوانیت کے بعد, یعنی حیوانیت سے نکلا, نفس امارہ بنا, نفس امارہ سے نفس لوامہ بنا, نفس لوامہ سے انسان نفس مطمئنہ کی منزل پہ پہنچا, نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ کی منزل پہ پہنچا, نفس راضیہ سے نفس مرضیہ کے منزل پہ پہنچا. اور جب یہ ساری منزلیں طے کر چکا تو دعا عزت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربے کے راضیتن مرضیتن فدخلی فی عبادی.
بد خلی تھی عبادی بد خلی جنتی. اب یہ ساری منزلیں جب طے کر چکے ہو, جماد سے نبات بنے ہو, نبات سے حیوان بنے ہو, حیوان سے انسان بنے ہو, نفس امارہ سے نفس لوامہ بنے ہو, نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنے ہو, نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ بنے ہو, نفس راضیہ سے نفس مرضیہ بنے ہو, اب وقت آیا ہے کہ میرے آپ بن جاؤ,
میرے عبد بن جاؤ. بد خلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بد خلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. قرآن مجید میں ایک ہی منزل ہے, ایک ہی مقام یہی ہے جہاں پہ کہا میری جنت. جنت ایک نہیں ہے, بہت ساری جنتیں ہیں, بہت ساری جنتیں ہیں, اور ان جنتوں میں بھی منزلیں ہیں اور کیٹیگریز ہیں, لیکن سب سے بڑی جنت اور سب سے اچھی جنت, چونکہ مضاف مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے, جو مقام مضاف الیہ کا ہوتا ہے وہی مقام مضاف کا ہوتا ہے. یہ جنت میری جنت الفردوس نہیں ہے, جنت المأوی نہیں ہے, یہ جنت جنتی ہے. خدا کہتا ہے میری جنت میں داخل ہو جاؤ. میری جنت میں داخل ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے اچھی جنت. عزیزان گرامی, اس جنت میں کون داخل ہوگا؟ وہ جو فد خلی تھی عبادی. تو عزیزان گرامی, انسان کا جو مقام ہے وہ مقام مقام عبدیت ہے, مقام عبدیت. اور مقام عبدیت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, اسی کو سمجھانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک جملہ کہا جس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی عقلیں دنگ. میں نے بڑے بڑے اسکالرز کو دیکھا کہ وہ عاجز تھے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے. اہل سنت کے کئی صوفیوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے ہاں مصباح الانس میں یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, العبودیت جوہرت فی کلہا الربوبیت. یہ ایک ایسا کلام ہے جو عقلوں کو دنگ کر دینے والا ہے. مقام عبدیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو عبدیت ایسے جوہر کا نام ہے. العبودیت جوہرت, عبودیت اس جوہر کا نام ہے کہ جو اپنی حقیقت میں ربوبیت کا نام ہے. کہنے کو عبودیت ہے لیکن اگر اپنی پوری صحیح طرح سے شکل میں آ جائے تو یہی عبودیت ربوبیت کے دوسرا نام بن جاتی. حیرت ہو جاتی کہ کہیں مشرف تو نہیں ہو رہے, یعنی عبودیت کو ربوبیت بنا رہے. لیکن مولا نے اس کو بیان کیا ہے. مولا نے کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں, اور یہ بات میری پوری مجلس کا حاصل ہے عزیزان گرامی. مجھے اندازہ ہے آپ تھکے ہوئے ہوں گے, اور لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ عبودیت ربوبیت کیسے بنتی ہے. مولا نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر کتنے لوگ ہیں جو کتنی مرتبہ فیصلے کرتے ہیں, اپنے سلسلے میں ریزولوشن بناتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, پیمان کرتے ہیں, ڈائٹ کریں گے. میں اگزامپل دے رہا ہوں, مولا نے تو خیر یہ نہیں دی تھی, لیکن بہرحال کتنے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, ایسے فیصلے کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, دو چار دن کے بعد آپ سب کچھ وہ جو کہا تھا نہیں کریں گے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو کہا تھا کریں گے وہ نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں, آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. آپ کہنے کو اس کے سمجھتے ہیں کہ آپ کا کنٹرول ہے, آپ کے پورے خاندان پہ ہے, آپ کے دفتر پہ ہے, بزنس پہ ہے, کائنات پہ ہے, سب کچھ ہے, ہو سکتا ہے ان سب پہ ہو, مگر عام طور پہ اپنے اوپر کنٹرول. اب عبدیت جو عبدیت کے راستے پہ آتا ہے اور اب بنتا ہے خدا کا, وہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے
وہ اپنے قول و فعل، اپنی زبان، اپنے دماغ، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے اعضاء و جوارح کے اوپر کنٹرول حاصل کرتا ہے. اب یہ اعلان اس چیز کا ہے کہ انسان خدا کے ساتھ اگر عہد کرے، پیمان کرے، کامے کا راستہ اختیار کرے تو انسان کا اپنی زبان پہ کنٹرول ہو، انسان کا اپنے ہاتھ پہ کنٹرول ہو، انسان کا اپنے کان پہ کنٹرول ہو، انسان کا اپنے دماغ پہ کنٹرول ہو، انسان کا اپنے پیر پہ کنٹرول ہو، انسان کا اپنے دل پہ کنٹرول ہو. جو فیصلہ کیا ہے ہمیشہ سچ بولوں گا، ہمیشہ لوگوں کو صحیح مشورہ دوں گا، چگلی نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میوزک نہیں سنوں گا، مووی غلط مووی نہیں دیکھوں گا. اگر یہ سارے فیصلے کر لے اور ان فیصلوں کے اوپر عمل کر لے تو اب کیا ہے، یہ انسان اپنے اوپر اس کا کنٹرول ہو گیا یا نہیں؟ اور اگر اپنے اوپر کنٹرول ہو گیا تو یہ اپنی ذات کے اوپر جو کنٹرول ہو گیا، یہی ابدیت جو تھی اب مالکیت میں تبدیل ہو گئی یا نہیں؟ ابدیت مالکیت میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ ابدیت مالکیت میں یہ تبدیل ہوتی ہے، خدا کے پہلے بندے بنو، خدا کے غلام بنو، اور یہی غلامی تمہارے سر پہ مالکیت کا تاج رکھتی ہے. تم اپنے ارادے کو اپنے قابو میں کرو، اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں کرو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کرو، اپنے پیر کو اپنے قابو میں کرو، اپنے آپ کو جب کنٹرول میں کرو گے تو ابدیت بدل جائے گی مالکیت کی صورت میں. اور پھر جتنی جتنی یہ ابدیت زیادہ بڑھتی گئی تمہارا اتنا ہی کنٹرول ان لوگوں کے اوپر جو تمہارے آس پاس ہوں گے ان کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا. اب تمہاری نگاہ کے اندر وہ تاثیر ہوگی کہ جو تمہارے اطراف میں موجود ہے ان کے اوپر بھی تمہارا کنٹرول ہوتا جائے گا. تمہاری روحانیت کی تاثیر، تمہاری دعا کی تاثیر، تمہارے مشورے کی تاثیر، تمہارے معاہدے کی تاثیر ان لوگوں کی زندگی بھی بدل دے گی جو تمہارے آس پاس موجود ہیں. تو اب یہ تمہاری ابدیت ہے، جتنا جتنا یہ ابدیت بلند ہوتی جائے گی اتنا اتنا تمہاری مالکیت کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اور تمہاری نگاہ یہ چیزوں کو بدل کے رکھ دے گی. تو عزیزان گرامی، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ولی، ولی جو خدا کا ولی ہوتا ہے، وہ پوری کائنات کا تصرف، یہ نبی کا تصرف، یہ علی کا تصرف، یہ ہمارے آئمہ کا تصرف، ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ اسی ابدیت سے شروع ہوئی ہے. جو جتنا بڑا عجز ہے خدا کا، اتنا ہی زیادہ تاثیر اور تصرف رکھتا ہے کائنات کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کہ اب تمہاری ابدیت جب ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے، سب سے پہلے تم اپنی مرضی کے مالک بنتے ہو، سب سے پہلے تم اپنے نفس کے مالک بنتے ہو، سب سے پہلے تم اپنی تقدیر کے مالک بنتے ہو، اور پھر اس کے بعد جتنی جتنی یہ ابدیت ترقی کرتے جائے گی تمہارا دائرہ نفوذ، تمہارا اثر نفوذ بڑھتا جائے گا. اب کچھ شاگردوں کے اوپر، خاندان کے اوپر، بچوں کے اوپر، ہمسائے کے اوپر، شہر کے اوپر، اور ہوتے ہوتے اب تمہاری یہ جو العبودیت ہے، جو حرف کی کن ہے ہا العبودیت، مولا فرماتے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری جو عبودیت ہے، یہ عبودیت میں جب بدلے گی تو تمہارا نفوذ صرف انسانوں کو ہوگا، بلکہ تمہارا نفوذ اس کائنات کے اوپر ہو جائے گا. تم جس کی طرف اشارہ کرو گے وہی ہوگا. اور مولا مثال دی، وہ علی کا آسمان کی طرف اشارہ کر کے سورج کو پلٹانا، وہ اسی ابدیت کا نتیجہ تھا. وہ پیغمبر کا چاند کو دو ٹکڑے کرنا اسی ابدیت کا نتیجہ تھا. وہ آسمان سے ستارے کا فاطمہ کے دروازے پہ بلانا وہ اسی ابدیت کا نتیجہ تھا. امام ملک کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن
فَإِنَّهُمْ يَنْظُرُوا بِعَيْنِ اللَّهِ وَيَتَكَلَّمُوا بِلِسَانِ اللَّهِ وَيَسْمَعُوا بِأُذُنِ اللَّهِ. مومن جب ابدیت کی اس منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی زبان سے بولتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ سے کام کرتا ہے، اللہ کے کان سے سنتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے عبودیت. یعنی ہم نے اپنی ذات سے شروع کیا، پہلے اپنے مالک بنے، پھر اپنے خاندان کے مالک بنے، پھر اپنے شہر کے مالک بنے، پھر اپنے عالم انسانی کے مالک بنے، اور یہی عبدیت اگر ترقی کرتی 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 اس منزل پہ پہنچ جاتی ہے کہ سورج کو آپ کہیں گے تو آپ کی اطاعت کرے گا، چاند کو کہیں گے تو چاند آپ کی اطاعت کرے گا، ستارہ آپ کی اطاعت کرے گا، قالین پہ شیر کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ شیر بن کے حاضر ہو جائے گا، اور اگر مجلے میں کھڑے ہوئے مرد کو عورت کہہ دیں گے تو وہ عورت بن کے مجلے سے باہر لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ عبودیت ہے، عبودیت ہے، العبودیت ہے. جوہرتن فی کنہہا العبودیت. اگر کائنات میں تصرف کرنا چاہتے ہو، اگر تسخیر کرنا چاہتے ہو کائنات کو، دلوں کو، آفتاب و مہتاب کو، کائنات کی ہر چیز کو مسخر کرنا چاہتے ہو تو خدا عادل ہے. اگر خدا نے یہ تاثیر علی کو دی ہے، اگر خدا نے یہ تاثیر حسن کو دی ہے، اگر خدا نے یہ تاثیر ائمہ ہدا کو دی ہے تو علامہ محمد حسین طباطبائی تبائی صاحب تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ یہی تاثیر اتنی رسی جتنی نبی و علی کے پاس تھی، لیکن جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلے گا اور اس عبودیت کے اوپر کام کرے گا یہی تاثیر اس کو بھی حاصل ہوگی. اب چنانچہ ہمارے اپنے دور میں ہم نے امام خمینی کو دیکھا، ہم نے اپنے دور میں امام خمینی کو دیکھا، مرادے بہت تھے، مجتہد بہت تھے، پہلے بھی ہوئے بعد میں بھی ہوئے، لیکن یہ تاثیر کہ ایک حرف ایک بیان دے دیں اور پوری قوم سوتی ہوئی قوم جاگ کے کھڑی ہو جائے، اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی اتنی مشق کرنے کے بعد اتنے جہاز ایران پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجے، اتنی تمرین کرنے کے بعد مگر علاج اس کا بھی وہی ہو جو حملہ کرنے کے لیے وہاں سے فیلو آبادی کا ہوا تھا، وہی ہر طرف میں انجاموں کا ہو جائے. تاثیر ہے ایک مومن واقعی کی آنکھوں میں اور زبان میں، مردے زندہ کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، میں اس سے زیادہ آگے نہیں بیان کر سکتا کہ کئی دفعہ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء اور صحابہ سے کہا گیا کہ آج تم لوگ مانتے ہو کہ تمہارے آئمہ مردے زندہ کیا کرتے تھے، ہماری کمیونٹی میں ایسے اصحاب اور ایسے علماء اور ایسے مومنین ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ تو مولا کرتے تھے، آؤ ہمیں لے کرو قبرستان میں، بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا. اس لیے کہ خدا عادل ہے. اگر خدا عبودیت کی جگہ اہل بیت کو وہ دیتا ہے تو عبودیت کی جگہ آپ کو بھی نہیں دے گا. شرط یہ ہے کہ آپ رسول نہیں بن سکتے، آپ امام نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ختم نبوت ہو گئی اور امامت طے ہو گئی کہ جن میں رحیم ہے، اور وہ پیدائشی طور پہ معصوم تھے، وہ نمونہ بنے تھے، رہنما وہی رہیں گے، لیکن ان کے پیروکار واقعی بن کے سورج کو آپ بھی پہنچا سکتے ہیں، چاند کو آپ بھی بے سفرے میں تقسیم کر سکتے ہیں، ستارے کو زمین پہ آپ بھی لا سکتے ہیں، اور مردے کو چاہیں تو زندہ کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے العبودیت جوہرتن فی کنہہا العبودیت.
عزیزان گرامی، انسان کا مقام یہ ہے، انسان خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا خلیفہ ہے، اور مظہر ہے صفات خداوندی کا، مظہر صفات خداوندی کا. اور مانا کیا ہے؟ وہی کام جو خدا کرتا ہے وہ یہ انسان کر سکے، اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر یہ مظہر صفات خداوندی نہیں ہے. تو مقام انسانی یہ ہے، خدا کہتا ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور صرف انسان کے پیدا کرنے پہ خدا نے کہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کسی اور مخلوق کے خلق کرنے پہ نہیں کہا. تو عزیزان گرامی، اب یہ راہ عبودیت کیا ہے؟ بہت سارے دلوں میں اشتیاق ہوگا کہ اب جب اتنا ہمیں کنٹرول ملے گا، اب جب ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ عبودیت مالکیت میں بدل جاتی ہے، اور ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہوگی کہ راہ عبودیت کیا ہے، یہ راہ عبودیت انشاءاللہ ہم کل سے بیان کریں گے. کل سے انشاءاللہ یہ پورا نظام العمل بیان کریں گے کہ وہ راہ عبودیت کہ جس کو اختیار کر کے انسان اس منزل پہ پہنچ سکتا ہے، یہ راہ عبودیت انشاءاللہ کل سے بیان کریں گے. لیکن میں نے ایک بات کہی تھی اور وہ کل کہی تھی، اسی سے رب دے کے مجلس کو ختم کرتا ہوں، کہ تربیت اور یہ راہیں یہ بغیر رہنما کے طے نہیں ہوتی ہیں. کوئی انسان اس منزل پہ نہیں پہنچا ہے بغیر رہنما کے اور بغیر مربی کے. اور وہ مربی کون ہے؟ مربی مرتضی مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے مربی خدا تھے. انہوں نے کہا کہ انا ادیب اللہ و علی ادیبی، میرا مجھے ادب جتنا کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور علی کی تربیت میں نے کی، اور علی نے تربیت کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو میری تربیت محمد مصطفیٰ نے کی تھی. لیکن اب میں تولید مصر میرا بھی کام ہے، میں بھی اپنے بعد ایسوں کی تربیت کر کے جاؤں گا جو نشان منزل بنتے رہیں. لہذا حسن حسین کی جو تربیت کی وہ اپنے مقام پہ، کہنے والے کہہ سکتے تھے وہ تو معصوم تھے، وہ امام تھے، لیکن ایک بیٹے اور ایک بیٹی جو نہ معصوم تھے نہ امام تھے، ان کی تربیت علی نے ایسی کی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تربیت علی مرتضیٰ کیا ہے. بیٹی جس کی تربیت کی وہ زینب تھی، ان کا تذکرہ کل ہوا، اور بیٹا ان کا بہت مختصر تذکرہ، کیونکہ وقت نہیں ہے، بس تبرک ہم جملے مسائل کے پڑھ کے مجلس کو ختم کرتا ہوں. اس بیٹے کا نام ابو الفضل العباس ہے. عزیزان گرامی، یہ علی کی تمنا کا نام ہے عباس، اور علی کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ پیغمبر کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو میں آگے بڑھ کے سینہ سپر ہو جاتا تھا، جب سرگند رسول پہ مصیبت آئے گی اس وقت سرگند رسول کا دفاع کون کرے گا. لہذا یہ سوچ کے بھائی سے کہا کہ بھائی عقیل، مجھے کسی ایسی خاتون، کسی ایسے خاندان کا. تو عزیزان گرامی، اب تفصیل بیان نہیں کرنی ہے، آپ کو ام البنین کا بتایا گیا. ام البنین سے شادی ہوئی اور قمر بن ہاشم کی پیدائش ہوئی. قمر بن ہاشم، باب الحوائج، ابو الفضل العباس کی پیدائش ہوئی، جو پورے محلہ بن ہاشم میں ایک آس تھے پورے خاندان کی، اور پوری عورتوں اور پورے بچوں کی. جب مولا جا رہے ہیں، امیر المومنین وصیتیں کر رہے ہیں آخری لمحے، تو سب اولاد کے ہاتھ پکڑے اور حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیے. اور روایتیں مقتل کی بتاتی ہیں کہ ابو الفضل العباس جو ایک طرف کھڑے تھے، ان کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے اور حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. اب جب یہ منظر دیکھا تو عباس روتے ہوئے
ماں کے پاس گئے، اماں کیا ہم سے کوئی خطا ہوئی کہ بابا نے ساری اولاد کا ہاتھ پکڑ کے حسن المرتضیٰ کو ہاتھ دے دیا مگر ہمارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی؟ ام البنین عباس کا ہاتھ پکڑ کے علی المرتضیٰ کی خدمت میں آئی، مولا کیا میرا باپ سے کوئی خطا ہوئی؟ آپ نے ان کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی؟ ایک مرتبہ ام البنین کا یہ کہنا تھا، علی کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور آواز دے کر کہا عباس کو بھی بلاؤ اور حسین کو بھی بلاؤ، اور یہ جب دونوں کو بلایا یہاں پہ مولا کیا کرتے ہیں؟ مولا حسین کا ہاتھ پکڑ کے عباس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں عباس ہر میدان میں میں نے رسول کا دفاع کیا، عباس کربلا میں حسین کا دفاع کرے۔ عزیزان گرامی یہ منظر ذہنوں میں رہے، شب عاشور ہوئی، شب عاشور ہوئی اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی جن کا نام غالباً برائر بتایا جاتا ہے، رات کے وقت آئے اور ابو الفضل العباس سے کہا، ابو الفضل العباس مجھے آپ سے ایک بات کرنی۔ کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہا ذرا ایک طرف آئیے تو آپ کو رات کروں۔ جب ایک طرف لے گئے تو کہا عباس کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بابا نے ام البنین سے شادی کیوں کی تھی؟ کہا بریر یا ہم کی رات یہ شب عاشور، یہ قیامت کا منظر، یہ ایسی بجھارتے ایسی پہیلیاں، یہ کم اکثر ہے پہلے کا؟ کہا تو پتا ہے۔ کہا ہاں پتا ہے۔ کہا ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟ کہا عباس مجھے ڈر ہے، دشمن کا نیا ہے، ہو سکتا ہے یہ دشمن کل گھو آئے، پہل پروانہ ہمارے گھر ہے تھے، عباس ان بیویوں نے مدینہ میرے آسرے میں دوڑا ہے، عباس ان بیویوں نے مدینہ تیرے آسرے پہ چھوڑا ہے۔ ایک مرتبہ سنا عباس ایک انگلی اور کہا بریر اب سجے ہوئی کیا مجھے شجاع دلاتے ہیں؟ اور ایک مرتبہ گھوڑے کا رنگ ٹوٹ گیا، عباس نے کہا بریر بس ایک مرتبہ حسین سے اجازت لے کے دے دے اور پھر دیکھو علی کا یہ بیٹا کیسے دفاع کرتا ہے حسین کا اور ان بیویوں کا۔ عزیزان گرامی ابو الفضل العباس ہیں، ابو الفضل العباس وہ نفس مطمئنہ کہ جو اپنے جانے سے پہلے تین بھائیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ مطمئن ہو کے جائیں ام البنین کے سارے بیٹے حسین کے قدموں پہ نثار ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی جب بیویاں واپس آئیں مدینہ میں تو شہید مطہری بیان کرتے ہیں کہ جب ساری بیویاں مدینہ کی جناب محمد کا استقبال کرنے کے لیے آئیں تو ان بیویوں میں ام البنین بھی تھی، اور ام البنین آگے بڑھ کے زینب کو گلے سے لگایا اور پوچھا مجھے حسین کا بتاؤ، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ، حسین کیسے شہید ہوئے؟ اور حسین کا پوچھا، سب کا پوچھا، اور سب سے آخر میں جب نہیں پوچھا ام البنین نے تو زینب پوچھا دیتی ہے عباس جان اللہ جان، اب ان عباس نے وفا کی تاریخ قائم کر دی، عباس نے وفا کی تاریخ قائم کر دی۔ اور اس کے بعد شہید مطہری بیان کرتے ہیں ام البنین کی اب ہر روز کی عادت یہ تھی، ہر روز کیا کرتی؟ جب جنت البقیع میں آ جاتی اپنا ہاتھ کے ساتھ چار ٹکڑے بناتی ام البنین مٹی کی اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ شہید مطہری نے یہ بات لکھی ہے کہ چار قبرے مٹی کی ام البنین بنایا کرتی اور ان کو اپنے بیٹوں کے نام پہ بناتی اور پھر ان کو اپنے ہاتھ سے گرا دیتی اور مدینے کی عورتوں سے کہتی مجھے ام البنین نہ کہو، ام البنین اسے کہتے ہیں جس کے بیٹے ہو، میرے بیٹے اب مجھے وہ ام البنین نہ کہے۔ Thank you.